अच्छा, एक तो सवाल है, ईशा के बाद 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लेते हैं, जब तहज्जुद में उठें तो पहली 2 रकात मसनून तरीक़े से अच्छा, सवाल यह है कि इंसान ने सोने से पहले 2 रकात पढ़ ली, फिर तहज्जुद के लिए उठना अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया, तहज्जुद के लिए उठें तो फिर 2 हल्की रकात पढ़ें, या जैसे तहज्जुद पढ़ने से पहले 2 हल्की रकात पढ़ने का जो ज़िक्र है वो पढ़ें, या बस अब वो पहली 2 रकातें हो गई थी, अब तवील तहज्जुद शुरू कर दें, पहले 2 हल्की रकात पढ़ लें, पहले 2 हल्की रकात पढ़ लें, इसलिए कि उठने के बाद, असल यही कि उठने के बाद इंसान जब तहज्जुद पढ़ता है तो उस वक्त 2 हल्की रकात पढ़ ले, उसके बाद फिर तवील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईशा के बाद चंद नवाफिल पढ़ लिया करते थे, लेकिन फिर जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो फिर 2 हल्की रकातें पढ़ते, उसके बाद फिर तहज्जुद तवील तहज्जुद शुरू किया करते थे। तो वही असल तरीक़ा है, और उसकी एक वजह भी जो अहादीस से इशारतन समझ में आती है वो यह कि इंसान जब सोता है तो हदीस में आता है कि शैतान याकिदु शैतानु अला काफियत रअस अहदिकुम इज़ा हुवा नाम 3 उक़द, के शैतान इंसान के पास आता है, इंसान जब सोने लगता है तो पीछे पीछे गर्दन की तरफ वो 3 गिरे लगा देता है, गोया कि अपने सहर एक तरीके से वो जो करता है वो असर डालता है, कि 3 गिरे लगा देता है, और ये गोया कि पड़ता है उस पर, आलैक नौमुन तवीलुन फरकुद, के लंबी रातें सोए और सोए रहो। तो इंसान जब उठकर दुआ पढ़ता है तो दुआ पढ़ने से 1 गिरह खुल जाती है, उसके बाद जब वुज़ू करता है तो 2री गिरह खुल जाती है, फिर नमाज़ पढ़ता है तो 3री गिरह खुलती है। तो शुर्राह का कहना यह है कि 2 हल्की रकातें इंसान जब पढ़ लेगा तो वो गिरह खुल गई, अब उसके बाद जब तवील तहज्जुद शुरू करेगा तो निशात के साथ शुरू करेगा, यह इसकी हिकमत है, वल्लाहु आलम। दूसरा सवाल है, शरई उज़र अय्याम में ख़वातीन क्या वो दुआएं जो कुरानी सुबह शाम सूरह रूम की आयात हैं अय्याम में पढ़ सकती हैं? हाँ, पढ़ सकती हैं। जो आयतें दुआ के तौर पर हैं वो दुआ के तौर पर आयतें पढ़ी जा सकती हैं, जिसका मकसद असल तिलावत नहीं होता, मकसद दुआ है, उसके कोई ख़ास बरकत है, उस यानी ज़ाहिर है उसके कोई ख़ास मकसद है, दुआ है, दुआया मज़मून है, या दुआ के तौर पर उनको पढ़ा जाता है, वो आयतें पढ़ी जा सकती हैं। एक और सवाल है, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, सवाल यह है कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये अमानत हमने पेश की, कुरान का ख़ास ज़िक्र नहीं है, अमानत का ज़िक्र है कि अमानत इन्ना अरदनल अमानत अला समावाती वल अर्दी वल जिबाल, हमने अमानत पेश की आसमानों पर ज़मीन पर पहाड़ों पर, इन तमाम ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, बोझ ज़्यादा था, बोझ उठाने से इनकार कर दिया और डर गए उससे, वह हमल हाल इंसान, इंसान ने उसे उठा लिया। वहाँ पर जो अमानत का लफ्ज़ है जिसके माना ठीक है हम कुरान के भी ले सकते हैं, असल के लिहाज से उसके माना जो हैं वो हैं शरीयत के अहकाम की जिम्मेदारी कबूल करना। कुरान से भी मालूम हुई, गुज़िश्ता आसमानी किताबें थीं उसमें गुज़िश्ता जो उम्मतें थीं उनको भी वही जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन तक कुरान नहीं था लेकिन वही आसमानी जो अहकाम आए थे उन तक, तो तमाम अहकाम शरईया, तमाम अहकाम शरईया, अच्छा आवाज़ तो आ रही है, ठीक है, तमाम अहकाम शरईया जो पहले इंसानों को दिए गए, जिस उम्मत को जो भी अहकाम दिए गए, ये अमानत हैं, हमारे ज़िम्मे एक अमानत है। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को समझदारी दी और उनको ये कहा कि देखो अगर तुम चाहो तो ये अहकाम की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी जाए, उसमें अगर अमल कर लिया पूरी तरह उतरे तो ठीक है तुम्हारे लिए बड़ी ये तुमसे मेरी रज़ा होगी, मैं खुश होऊंगा, रज़ामंदी होगी, نہیں کیا تو سخت سزا ملے گی اور میرا عتاب ہوگا اور ناراضگی ہوگی. وہ ڈر گئے کہ نہیں نہیں ایسی ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے. انسان سے پوچھا گیا, انسان اس وقت تو ظاہر انسانی اس شکل میں نہیں تھا, عالم ارواح میں, تو انسان سے پوچھا گیا تو انسان نے کہا ہاں ہاں, یعنی گویا کہ وہ محبت کے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق میں آگے بڑھا کہ ہاں ہاں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں تو کہہ دیا, لیکن اکثر انسان نے وہ ذمہ داری پوری کی نہیں. انبیاء آئے, انبیاء کی دعوت کو مانا نہیں, جھٹلایا عمل, ان کو معلوم ہے کہ صحیح مسلمان ہیں, صحیح غلط معلوم ہے, پھر بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو انسان نے قبول کر لیا, جب قبول کر لیا تھا تو پورا کرتا, لیکن وہ کرتا یہ ہے کہ اکثر انسان جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا, انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ نہ سیکھتا ہے کہ صحیح کام کیا ہے اور جو پتہ ہے اس پر پوری طرح عمل بھی نہیں کرتا, تو ظالم اور جاہل ہے. یہ ایک تفسیر ہے, ظاہر ہے ایک مفصل بحث ہوگی, یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مفہوم سمجھا دیا میں نے. ورنہ بعضوں نے تو فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا, یہ کوئی انسان کی برائی نہیں بلکہ اس کے طرف سے دفاع کیا گیا ہے کہ انسان بیچارہ بھولا بھالا ہے, یعنی ظالم اور جاہل اس معنی میں نہیں ہے جو حقیقی ترجمہ ہے. انسان بھولا بھالا ہے, سوچا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی. جیسے کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو میں اتنے بجے آؤں گا اور مجھے کسی کی ضرورت ہوگی کہ میرے فلانے دو تین کام ہیں وہ کر دیں. کوئی بیچارہ سمجھدار ہے نہیں, اس کو زیادہ پتہ ہے نہیں, ہاں ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, اس شوق میں کہ اچھا مجھے وہ دعائیں دے دیں گے, ذرا ان سے وہ مجھے دعا دے دیں گے, مجھ پر ذرا نظر رحمت ہو جائے گی, نظر کرم ہو جائے گی. تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں, یہ مثال کے سمجھا رہا ہوں جو سمجھ سکتے ہیں اس طرح کی بات کو, تو وہ انسان کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وقت آیا تو بیچارے کو آتا ہی نہیں کرنے, یہ کام غلط کر دیا, وہ کام غلط کر دیا, تو بجائے راحت پہنچانے کے اور تکلیف پہنچا دیتا ہے. چونکہ ہمارے مشائخ کے یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, تو اس سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بات قبول کی تھی تو سیکھ بھی لیتا صحیح طریقے سے کرنا کیا ہے. سیکھا نہیں, بس اس شوق میں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بیچارے دعا دے دیں گے اور ہمیں دعا مل جائے گی, بجائے راحت کے تکلیف پہنچا دی انہوں نے. تو اسی طرح انسان نے کہہ دیا ہاں ہاں میں اللہ میں آپ کی محبت کی خاطر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں, وقت آیا تو بیچارہ صحیح سے سیکھ بھی نہیں سکا, بھولا بھالا تھا, ہاں کہہ دیا اور ذمہ داری پوری نہیں کی. اس میں اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک اور سوال ہے, عشاء کی نماز کب تک پڑھنا بہتر ہے؟ عشاء کی نماز وقت شروع ہوتے ہی پڑھ سکتے ہیں, اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے ایک تہائی حصے تک, یعنی تہائی حصہ ہوتا ہے رات کا, مغرب سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں. مثلاً اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو تین حصے 4 گھنٹے میں, تو 4 گھنٹے مغرب کے وقت ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھی جائے, یہ اس کی سب سے افضل وقت ہے. اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ اب 4 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھیں گے تہائی رات ہونے کے بعد, تو اس کے بعد انسان فوراً سو جائے گا. تو عشاء اور فجر کے درمیان انسان فضول کام میں, فضول کلام میں, فضول کاموں باتوں میں نہ لگ جائے, تو یہ ہے کہ اچھا عشاء کے بعد فوراً سو جائے, عشاء سے پہلے اپنے معمولات وغیرہ جو کام ہیں وہ پورے کر لے. یہ تاخیر تہائی رات تک بہتر ہے, اس کے بعد زیادہ تاخیر کرنا آدھے رات تک درست ہے, اور آدھی رات ہو جائے اس کے بعد بلا وجہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے, بلا وجہ ہو تو. سوال یہ ہے کہ تہجد میں نیند سے اٹھنے کے بعد کون سی دعا ہے؟ کئی دعائیں ہیں, ایک تو سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے وہ تو ہے ہی, بظاہر سوال کے مقصد بھی نہیں ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے علاوہ آنکھ جب کھلتی ہے انسان کی, رات میں انسان کی جب آنکھ کھلتی ہے, اس وقت انسان یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعا پڑھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی رات میں آنکھ کھلتی ہے, باوضو سوتا ہے, سونے سے پہلے وضو کر لیا, رات میں اس کی آنکھ کھلی, تو غافل نہیں ہوا بلکہ یہ دعا پڑھ لی. یہ دعا پڑھنے کے بعد اب اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. باوضو انسان سویا, رات میں آنکھ کھلی, آنکھ کھلنے کے بعد انسان نے یہ دعا پڑھ لی. اب اس دعا کے پڑھنے کے بعد کچھ بھی مانگے گا اللہم مغفر لکھ دیتا ہے, مغفرت ہو جائے گی. کوئی اور دعا مانگتا ہے, دعا قبول ہو جائے گی. یاد رہے تو اس وقت پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. قبولیت کا تو وعدہ ہے, اکیلے کو ملے گی, سب کو مل جائے, سب کا فائدہ ہو جائے گا اور مانگنے والے کے بھی فائدہ ہوگا کہ سب ایک ایک مومن کے مقابلے میں اس کو ایک اجر ملے گا. سب کے لیے دعا مانگ لیں, اے اللہ میری بھی مغفرت فرما, پوری امت کی, سب کی مغفرت فرما, تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما. اتنا تو مانگ ہی لے, باقی پھر کوئی مقصد ہو تو بھی مانگ لے ساتھ میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو ہو گیا, اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد پھر کوئی دعا مانگی تو دعا قبول ہوگی, چاہے وہ اللہم مغفر لی مانگتا ہے, کچھ مانگتا ہے, دعا قبول ہوگی. اور اس کے بعد اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ اس وقت کی خاص دعا ہے. اس کے علاوہ تہجد کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ پڑھنا بھی سنت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہاں سے لے کر سورت کے ختم تک سورہ آل عمران کہ اس کا آخری رکوع ہے, یہ پڑھنا بھی سنت. اچھا ایک اور سوال ہے, بچے کبھی کوئی خدمت کرتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے, دعا دینے کا دل چاہتا ہے, تو کوئی بہتر دعا ایسی ہو جو ان کو دعا دی جائے, کیا وہ کون سی ہونی چاہیے؟ دعا کیا دیں گے؟ دعا ان کو یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما دے. سب کچھ آ گیا, اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں, ہر خیر آ گئی. جس کو قرآن سب سے جامع دعا اگر ہم کہیں, احادیث میں سب سے زیادہ پتہ نہیں لیکن ایک جامع دعا جو احادیث میں آتی ہے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, اے اللہ دنیا میں ہمیں خیر عطا فرما, بھلائی اور خیر عطا فرما, آخرت میں بھی خیر اور حسنہ عطا فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے. کسی کو دعا دے تو جامع دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہر خیر عطا فرمائے, آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے. یا پھر یہ تو خاص, یہ تو ایک عام دعا ہو گئی جس میں ہر طرح کی دنیا و آخرت کی خیر آ گئی, ورنہ یہ دعا سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں صلحاء میں شامل فرما دے. لیکن ظاہر ہے ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت, دنیا میں بھی ہمیں عافیت, ہم اصل میں اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی خیر اور راحت اور عافیت چاہتے ہیں. صرف صلاح اور تقوی وہ تو ہے, آخرت میں کام آئے گا, دنیا میں کہیں تکلیفیں آزمائشیں آ گئیں وہ بھی مشکلات ہوتی ہیں, تو ہم دنیا و آخرت کی ہر خیر کی دعا دے دیں, وہ سب سے اچھی دعا کہلائے گی اور وہ حدیث کے موافق بھی ہو جائے گی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی حدیث کے موافق بھی ہو جائے گی. انشاءاللہ جمعرات کو دوپہر کو جمع ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.